بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود،
28 دسمبر سن 1900، بمقام قادیان۔ بعد نماز جمعہ عام مجمع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، دیکھو میں محض للہ مختصر طور پر چند باتیں سناتا ہوں، میری طبیعت اچھی نہیں اور زیادہ باتوں کی حاجت بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک فطرت عطا فرمائی ہے اور جن کی استعدادیں عمدہ ہیں، وہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور ایک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پا لیتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اچھی فطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر اعتقاد نہیں ہے، وہ تو اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہیں، وہ ایسی پستی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر سب انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہو کر ایک ہی واعظ کے ممبر پر چند کو نصیحت کریں، انہیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہی وہ سر ہے کہ ہر نبی اور مامور کے وقت دو فرقے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا نام سعید رکھا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دونوں فرقے واعظ و نصیحت کے لحاظ سے یکساں طور پر انبیاء علیہ السلام کے سامنے تھے اور اس پاک گروہ نے کبھی کسی سے بخل نہیں کیا، پورے طور پر حق نصیحت ادا کیا، جیسے سعیدوں کے لیے ایسے اشقیاء کے لیے۔ مگر سعید قوم کان رکھتی تھی جس سے اس نے سنا، آنکھیں رکھتی تھی جس سے دیکھا، دل رکھتی تھی جس سے سمجھا، مگر اشقیاء کا گروہ ایک ایسی قوم تھی جس کے کان نہ تھے جو سنتی، اور آنکھیں نہ تھیں جس سے دیکھتی، نہ دل تھے جس سے سمجھتی، اسی لیے وہ معروم رہی۔ مکہ کی مٹی ایک ہی تھی جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے۔ مکہ وہی مکہ ہے جہاں کروڑوں انسان ہر طبقہ اور درجے کے دنیا کے ہر حصے سے جمع ہوتے ہیں، اسی سرزمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اول و ذکر اپنی سعادت اور اس کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقوں کا کمال پا گیا، اور دوسرا شرارت، جہالت، بے جا دعوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔ یاد رکھو، کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی اور ایک شیطانی۔ رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں، اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔ غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا، جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا، مگر بد نصیب، بد قسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے، انوار و برکات الہیہ کا مشاہدہ کیا، مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو جہل کو محروم رکھا۔ اس نے ایک عظیم الشان نبی کا زمانہ پایا جس کے لیے نبی ترستے گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر ایک کی تمنا تھی، مگر انہیں وہ زمانہ نہ ملا۔ اس بدبخت نے وہ زمانہ پایا جو تمام زمانوں سے مبارک تھا، مگر کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسے صاف ظاہر ہے اور خوف کا مقام ہے کہ جب تک اللہ تعالی اس کی سننے والا کان نہ ہو اور اس کے سمجھنے والا دل نہ ہو، کوئی شخص کسی نبی اور معمور کی باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے قوا عمدہ ہیں اور وہ سعادت اور اس کے پا جانے کے لیے استعدادوں سے یوں بھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ عطر کا شیشہ لبریز ہوتا ہے، تیل اور بتی سب کچھ موجود ہوتا ہے، صرف ایک ذرا سی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ادنا سی تحریک اور رگڑ سے روشن ہو اٹھتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بتی پہلے سے موجود تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اس نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی، کوئی نشان اور معجزہ نہیں مانگا، مان سن کر سے اتنے ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو بول اٹھے کہ آپ گواہ رہے ہیں، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں، ہاں اس نے ظن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت سے پورے طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اس کا نمونہ ابو بکر اور ابو جہل دونوں میں موجود ہیں۔ ابو بکر نے جھگڑا نہ کیا اور نشان نہ مانگے، مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا۔ اسے نشان پر نشان دیکھے اور خود ایک عظیم شان نشان بنا۔ ابو جہل نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت سے باز نہ آیا، اس نے نشان پر نشان دیکھے مگر دیکھ نہ سکا، آخرکار خود دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس کی فطرت میں نور ایمان ہے انہیں زیادہ گوئی کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہی بات سے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے، وہ مان آواز کے سنتے ہی منور ہو جاتے ہیں، اور وہ الہی قوت جو ان کے اندر آتی ہے اس آواز کو سن کر جوش میں آ جاتی ہے اور نشو نما پاتی ہے۔ جن میں یہ قوت نہیں رہتی وہ محروم رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریق شروع سے چلا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی زمانے میں اصلاح کے لیے معمور پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اندر اس معمور کے لیے قبولیت اور ایمان کا رنگ پاتے ہیں وہ مبارک ہیں، لیکن جو اپنے دل میں قبض پاتا ہے اور دل ماننے کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ انجام بد کے آثار ہیں اور محرومی کے اسباب، یقینا سمجھ لو۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو حق کے قرائن اور دلائل دیکھ کر نہیں مانتا اور حسن ظن اور صبر سے کام نہیں لیتا اور تلاش رد میں رہتا ہے، عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل اس کے پاس آتے ہیں مگر وہ ان کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ رد کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اشقیاء والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جماعت نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا اور مامور من اللہ کی آواز ان کے کان میں پہنچی، وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فکر معکوس اور بخل اور بے جا دعوت کی وجہ سے اس کی تردید کی فکر میں لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، انسان چونکہ ترقی کرتا ہے، دوستی ہو یا دشمنی، آخر بڑے بڑے مقابلوں اور ناپاک منصوبوں تک نوبت پہنچ کر ہلاکت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی حال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ بکریوں کی طرح خدا کے حکم پا کر ذبح ہو گئے اور کچھ پرواہ نہیں کی کہ بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا۔ ان کو کچھ ایسی شراب محبت پہ لائی گئی کہ لاپرواہ ہو کر جانے دے ڈالی۔ یہ تصرف اس نظارہ کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے یہ خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ تو صرف پوست ہے، مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے۔ چھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، مغز ہی لیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتے ہی نہیں اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح، جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی، جو کسی کام نہیں آ سکتے اور ردی کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو، اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز بھی۔ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی اور اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضروری ہے، ضرور ہے۔ پس میرے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ انسان اصل میں انسان سے لیا گیا ہے، یعنی جس میں دو حقیقی انسوں، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع انسان کے اندر سے۔ جب یہ دونوں انس اس میں پیدا ہو جائیں اس وقت انسان کہلاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے، اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہزار دعویٰ کر دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ایک ہے. پھر یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام انسان نمونے کے محتاج ہیں, اور وہ نمونہ انبیاء علیہ السلام کا وجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ درختوں پر کلام الہی لکھا دیتا, مگر اس نے جو پیغمبروں کو بھیجا اور ان کی معرفت کلام الہی نازل فرمایا, اس میں سر یہ تھا کہ تا انسان جلوہ الوہیت کو دیکھے جو پیغمبروں میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے. پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں. پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے. صحابہ کرام نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا, اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوئے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں. جو کوئی ان کو دیکھتا تھا ان کو ماہویت کے عالم میں پاتا تھا. بس یاد رکھو کہ زمانے میں بھی جب تک وہ ماہویت اور وہ اطاعت میں گمشدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی, مریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تبھی سچا اور بجا ہوگا. یہ بات اچھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں, اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل بدخل موجود ہے. شیطان جھوٹ, ظلم, جذبات, خون, طول عمل, ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے. اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ, صبر, محویت, فنا فی اللہ, اخلاص, ایمان, فلاح یا اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں. انسان ان دونوں تجازوں میں پڑا ہوا ہے. پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ ان میں رکھا ہوا ہے, وہ شیطان کے ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید, سعادت اور سلامت روی کے مادے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت, تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے. مگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں. جب تک اس میں وہ نشان نہ پائے جائیں وہ معتبر نہیں ہو سکتی. دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے, بنفشہ, خیار, شبر, تربت میں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربے کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں, تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے. اسی طرح ایمان کے نشانات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال, تقدس, کبریائی, قدرت اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مر جاتی ہے. اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے. یا یہ کہو کہ آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچے کا. سورہ فاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایما فرمایا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں, یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں. کوئی خوبی خیال اور سوچ میں نہیں آ سکتی جو اللہ تعالیٰ میں نے پائی جاتی ہو, بلکہ انسان کبھی بھی ان محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا. جس خدا نے اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہی کامل اور سچا خدا ہے, اور اس لیے قرآن کو الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے. دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دنیا کو دعوت کی ہے وہ کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر رکھتا ہے. کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کے کان نہیں, کوئی گونگا ہے, کوئی کچھ غرض, کوئی نہ کوئی عیب اور روگ موجود ہے. مثلا عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے, سوچنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ 1900 برس کی مدت ان کے خیالی ڈھکوسلے پر نہ گزر گئی ہوتی تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اب صرف ایک بیہودہ بات کی کہ 1900 برس یہ مذہب چلاتا ہے, کوئی دلیل مسیح کی خدائی کی نہیں ہے. مسیح کو خدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفہ دانی کی شرم آ جاتی اگر سوچتے کہ کیا کبھی عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ پیدا ہونے والا ضعیف اور ناتمام بچہ جو کھانے پینے کے محتاج, پاخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند, تمام انسانی حوائج کا اسیر اور محتاج ہو, خدا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات ہے کہ پرانی بات ہو کر انہوں نے قائم مقام دلیل کے بنا لی ہے. جیسے ہندوؤں کے خیال میں گنگا کے پانی میں سات اور برکت خیالی طور پر رکھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ ایک معمولی دریا ہے جس میں مینڈک, کچھوے اسی طرح موجود ہیں جیسے اور دریاؤں میں, اور اس میں مردوں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں. اب اگر ایک ہندو سے اس کی دلیل پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ میرے دل میں دلیل ہے, بیان نہیں کر سکتا. ایسے ہی نادان آریوں نے جو پرمیشر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک مستری اور کاریگر سے بڑھ کر نہیں ہے, کیونکہ بجو جوڑنے جاننے کے خالقیت کے اعلی جوہر سے وہ بے بارہ ہے. روح اور ذرات عالم پر اس کا کوئی تصرف نہیں, کیونکہ اس نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا. وہ کبھی اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا کیونکہ پھر سارا کارخانہ ہی بگڑتا ہے اور ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. وہ اپنے کسی مخلص بندے کی دعا ہی نہیں سن سکتا اور نہ کسی کو وہ اپنے فضل سے کچھ دے سکتا ہے, کیونکہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے وہ اس کے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے. غرض ہر قوم نے اور کتاب نے جو خدا پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے. یہ فضیلت اور فخر اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا.
اس نے کامل خدا کا پلہ پکڑا ہے اور کامل ہی کے حضور جائے. یہ ماز اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے. پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے عظیم الشان احسان فرمایا, اگر آپ کا وجود باجود دنیا میں نہ آتا تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے چھوٹے اور بےہودہ اینٹ پتھر وغیرہ کے معبود بنائے جاتے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اس نے نجات دی. یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب آیت 51. فرمایا ادھر ہندوؤں نے 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا تھا. اس وقت کی حالت سے کوئی نہیں بتلا سکتا کہ موحد شرکا کہاں رہتا تھا. اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تقاضے کا پتہ لگتا ہے کہ کیوں کر تاریکی کے وقت اس کی غیرت ہدایت کا تقاضا کرتی ہے. ہندو رام رام اور عیسائی ربن الیسو پکارتے تھے, کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا. کروڑوں پردوں میں اللہ تعالیٰ کا چرالی اسم بخشی تھا. اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کا نام محمد تھا جس کے معنی ہیں نہایت تعریف کیا گیا, جو باب تفیل سے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر قابل تعریف ٹھہرتا ہے جس قدر کام کرتا ہے. پہلے نبی خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی. مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی گم شدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے, اور یہودیوں کے پاس اس وقت تورات موجود تھی. وہی تورات کی تعلیمات عمل درآمد کے لیے کافی سمجھی گئی تھی, اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے. ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں جو ان میں پیدا ہو گئی, اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا, ان کے نقصانات کو بتلا دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک معمولی درجے کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی واعظ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسیح کا نام محمد نہ رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خدمات ایسی اعلیٰ درجے کی نہیں تھیں, اور وہ اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ ایک شریعت لے کر آئے, مگر ان کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا. حالانکہ وہ قوم 400 برس کی تلخیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بجائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تاریخ ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں. مادہ تیار تھا, صرف تحریک اور محرک کی ضرورت تھی. انسان جب کسی بیگار یا بیجا مشقت میں پکڑا جاوے تو وہ خود اس سے نجات پانا چاہتا ہے اور نکلنے کی خواہش کرتا ہے. پر جب بنی اسرائیل فرعون کے غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے رہائی پانے کی فکر میں تھے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کے غلامی سے نجات دلاؤں گا تو سب تیار ہو گئے. بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بنظر غور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی. بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں. چنانچہ روحانی امور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور بے جا گستاخیوں اور سوختیوں سے کام لیتے رہے. جہاں تک لن نومن لتا حتا نر اللہ جہرا ازا بنتا ربو کا فقاتلا اندا آونا قائدون جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر حاضری میں گوشالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے, اور بات بات میں ضد اور اعتراض سے کام لیتے. ان کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرعون کے غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے. خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے ہی تیار ہو گئے, کیونکہ بہت تنگ آ چکے تھے اور مرتا کیا نہ کرتا. اپنی سرخروئی انہوں نے اسی میں سمجھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے. لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر بنے. غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی, قوم زندان غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے تو اسے قبول کر لے. ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا اور انہیں اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسی قوم ہے اور موسیٰ کی تعلیم سے انہیں کیا فائدہ اٹھایا ہے. بس یہاں تک کہ ان کو مصر سے نکال لینا کوئی بڑا کام نہ تھا. اصلاح کا جب زمانہ آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدے کی سرزمین میں داخل کریں, وہ ان کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندرونی پدامالیوں میں گزرا, جہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے. اسی لیے ان کا نام محمد بن عبدہ تھا. غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ یہ پتہ ملے گا کہ کوئی نبی اس مبارک نام کا مستحق نہ تھا. جہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور وہ ایک خارستان تھا جس میں نبی کریم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی. میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ہرگز نہ کر سکتے. ان میں وہ دل اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی. اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوء ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افتراء کرے گا. میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کو جو سمجھتا ہوں, لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے اور میرے رگ و ریشہ میں ملی ہوئی بات ہے. یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں. بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سے کہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو نہ الگ الگ اور نہ مل مل کر کسی سے ہو سکتا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. زارے کا فضل اللہ ہے, یہ ہوتی ہے میں شاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے تو اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا کہ انسان وجد میں آ کر اللہ صلی اللہ محمد کہہ ہوتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے. قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس عمر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم نے کیا کیا, ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوص طور پر فرمایا گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی. پوری کامیابی پوری تاریخ کے ساتھ ہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم. عادت اللہ اسی طرح پر ہے, زمانہ ترقی کرتا ہے. آخر وہ زمانہ آ گیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا, جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کہنے کے تو یہ چند لفظ ہیں اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے, مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو کان رکھتا ہے وہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے تو بتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا. اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ کیوں کر کہہ سکتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت اور یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریم کو ملا. بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی, شیر کا بچہ ہی شیر ہوگا. بس یاد رکھو یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی حقدار ایک تھا جو محمد کہلایا. یہ داد الہی ہے جس کے دل و دماغ میں چاہے یہ قوتیں رکھ دیتے ہیں, اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا محل اور موقع کون سا ہے. ہر ایک کا کام نہیں کہ اس راز کو سمجھ سکے اور ہر ایک کے منہ میں وہ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جب تک روح القدس کی خاص تائید نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. فرمایا رسول اللہ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی ہیں جو محمد بنا دیتی ہیں, تاکہ بالقوا باتیں بالفعل میں بھی آ جائیں. اس لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ایک قوم کے ساتھ جو مشقت کرنی پڑتی ہے تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں. ایک خدمت گار شریر ہو تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آخر تنگ اور عاجز آ کر اس کو بھی نکال دیتا ہے, لیکن وہ کس قدر قابل تعریف ہوگا جو اسے درست کر لے. اور وہ تو بڑے ہی مرد میدان ہے جو اپنے قوم کو درست کر سکے. حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں, مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا, سوچو تو صحیح کس قدر کامل اور زبردست خواہ کا مالک ہوگا. مختلف طبیعت کے لوگ, مختلف عمروں, مختلف ملکوں, مختلف خیال, مختلف خواہ کے مخلوق کو ایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پھر ان سب کی تربیت کر کے دکھا دینا, اور وہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت, خدا شناسی اور معرفت کی باریک سے باریک باتوں اور اثرات سے پورا واقع بنا دینا, اور میری تعلیم ہی نہیں بلکہ عامل بھی بنا دینا, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. دنیا کے لیے اجتماع بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان میں ذاتی مفاد اور دنیاوی لالچ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، مگر کوئی یہ بتلائے کہ بعض اللہ کے لیے پھر ایسے وقت میں کہ جلالی نام سے کچھ دنیا ناواقف ہو، اور پھر ایسی حالت میں اس سے اقرار کرنا کہ دنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر پر اٹھا لینا، کون کسی کے پاس آ سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کی عظیم شان قوت جس کی نہ ہو کہ بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف کھینچا ہوئے اور وہ تمام تکلیفیں اور بلائیں ان کے لیے محسوس اللذات اور مدرک الحلاوت ہو جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہوگا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے معصوم ہوتے، اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کہا گیا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اپنے عمل سے بھی کا سکھاتے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ اذا جا نصر اللہ والفتح فرایت الناس یقولون فی دین اللہ افواجا، اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور عالمگیر ساری کی پھیلی ہوئی تھی، اور گئے اس وقت کہ جب کہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یقولون فی دین اللہ افواجا، جب تک اس کو پورا نہ کر لیا، نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے، مخالفوں کی مخالفتیں، آدھا کے سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلے اور ہمت کے سامنے سب ہیچ اور بیکار تھیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کو اپنے کام سے ایک لمحے کے لیے بھی روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا جس کے واسطے آئے تھے۔ یہ بھی ایک سر ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے چھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔ اسی طرح پر آپ کے صدق نبوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے، کوئی ہے جو اس پر نظر کرے؟ آپ کو دنیا میں ایسے وقت پر بھیجا کہ دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی تھی، اور اس وقت تک زندہ رکھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آواز آپ کو نہ آ گئی، اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ پھر آپ کے ایک اور نام بھی رکھا گیا، وہ احمد ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح نے اسی نام کی پیشگوئی کی تھی وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف، یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی اسی کی تعریف کرتا ہے جسے کچھ لیتا ہے، اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے تو اسی قدر تعریف کرے گا، اور جس کو ہزار روپیہ دیا جاوے اسی اندازے سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیشگوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔ پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک سر یہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ محمد کا نام چلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، جو نئے درجہ تعریف کیا گیا ہے، اور اس میں ایک معشوقانہ رنگ ہے، کیونکہ معشوق کی تعریف کی جاتی ہے، بس اس میں جلالی رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے، کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے، وہ اپنے محبوب اور معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد محبوبانہ شان میں چلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح احمد عاشقانہ رنگ میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک سر یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی، ایک تو مکی زندگی جو 13 برس کے زمانے کی ہے، اور دوسری وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اور وہ 10 برس کی ہے۔ مکہ کی زندگی میں اس میں احمد کی تجلی تھی۔ اس وقت آپ کے دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ بکا اور طلب استعانت اور دعا میں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کے زندگی کے بسر اوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تجرب اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے، وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تجرب اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تجرب دنیا کی حالت تھی، پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا، اور آپ کے روح اور خمیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آ چکا تھا، اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں، اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ کریا اور زاری کرتے تھے، اور جہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومن، سورہ شعراء آیت 10۔ یہ آپ کی متضرعانہ زندگی تھی، اور اس میں احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے، اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اس میں محمد کی تجلی کے وقت ہوا۔ فرمایا یہ سنت اللہ ہے کہ مامور من اللہ ستائے جاتے ہیں، دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک کیے جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الٰہی کو چیک کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آن حضرت کی مکی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے، چنانچہ مکے میں 13 برس گزرے اور مدینہ میں 10 برس۔ ہر نبی اور مامور من اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا، مکار، فریبی، دکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے، کوئی برا نام نہیں ہوتا جو ان کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور مامور ہر ایک بات کے برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہ لیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا برا نام آپ کا رکھا گیا ہے، آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی، جیسا استفتہ سے پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا وخاب کل جبار عنید، تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کی انتہا پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں حضرت عادیت کے حضور گرنا اور چلانا تھا، اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے، مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، سب کے سب ہلاک ہوئے، اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کے اقرار کر کے معافی مانگ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا، ایک زمانے میں یہ ایمان نہ لائے تھے اور 4 برس کا توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب مصلحت سمجھتا ہے جب میں کیا پھر ہے۔ ابو جال نے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمر بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوقت رکھتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا، اور معاہدہ پر حضرت عمر اور ابو جال کے دستخط ہو گئے، اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کرائیں تو اس قدر روپیہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے وقت وہی عمر اسلام میں ہو کر خود شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض، اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور تجسس میں لگے راتوں کو پھرتے تھے کہ کہیں تنہا مل جائیں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، چنانچہ خانہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے، حضرت عمر اور بھی احتیاط کر کے چھپے، اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدے میں جائیں گے تو تلوار مار کر سر مبارک سن سے جدا کر دوں گا۔ آپ نے آتے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو رو کر دعائیں کی تو مجھ پر لرزہ پڑنے لگا، جہاں تک کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، سجدہ لکا روحی و جنانی، یعنی اے میرے مولا میری روح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو سن کر جگر پاس پاس ہوتا تھا، آخر میرے ہاتھ کے ہیبت ہاتھ کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سال سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نفس ہمارا برا ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھ کر نکلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا، پاؤں کی آٹ جو آپ کو معلوم ہوئی، رات اندھیری تھی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا عمر، آپ نے فرمایا عمر نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہ کی روح کی خوشبو آئی اور میری روح نے محسوس کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے۔ میں نے عرض کیا یا حضرت بد دعا نہ کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی، جہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اب سوچو کس تجرب اور بقا میں کیسی تلوار مخفی تھی کہ جس نے عمر جیسے انسان کو جو قتل کے لیے معاہدہ کر کے آتا ہے اپنی ادا پہ شہید کر دیا۔ اس توجہ اور زاری میں ایسی تلوار ہوتی ہے جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے. غرض وہ زمانہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا، اس میں احمد کے ظہور کا زمانہ تھا، اس لیے مکے میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا، اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس جوش وفات تضرع اور دعا و بقا کا اندازہ نہیں کر سکتا. ان موتوں کے بعد وہ قوت وہ زندگی آپ کو ملی کہ ہزاروں لاکھوں مردوں کے زندہ کرنے والے ٹھہرے اور حاشر الناس کہلائے، اور اب تک اپنی قوت کشتی کے زور سے کروڑ ہاں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت کرتے رہیں گے. بس اس وقت کی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد اس میں احمد کی تجلی تھی. دوسرا تھا اور آپ کی جلالی زندگی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا ماتو خانہ شان میں ہوا، جبکہ مکے والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دعاؤں اور توجہ کی حد ہو گئی. ناپکار مخالفوں کی عداوت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوئی. اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف چاہی اور اظہار رسانی کا باقی نہ رکھا تو آپ مدینہ تشریف لائے اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے. اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلال الہی نے اس میں محمد کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا، جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی غرض و غایت تو یہ تھی کہ دنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں جو مخلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ باطل اور بےہودہ معبودوں بتوں اور پتھروں نے لے لی تھی. اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور جلالی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے اندر سے قدرت کا کرشمہ دکھاتا. پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوب الہی بننے کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آل عمران آیت 25. یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخشے جائیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو. کیا مطلب؟ کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے نا امید ہونے نہیں دیتی، گناہوں کے مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے. اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو. اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز ریاضت کو مشقت اور جب تک سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا. انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے. فرمایا جو شخص ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے. اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ اور تاریخ قبروں سے نکال دیا جاتا ہے. اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجوش اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے. اور قرآن شریف کی آیت صاف طور پر اور پکار کر کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو بخل اور انعاد کی وجہ سے نبی کریم کی مطابق سے سرکش ہیں وہ شیطان کے سائے کے نیچے ہیں. اس میں اس پاک زندگی کی روح نہیں ہے جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مردہ ہے جبکہ شیطان اس کے دل پر سوار ہے. افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے، موت کیا دور ہے، وہ زندگی پالے گا تو دو چار برس اور پالے گا یا زیادہ سے زیادہ 10 برس آخر مرنا ہوگا. موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپے پیسے کے حساب میں ایسے غلطاں پہ چاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے. بدبخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو. سب سے ضروری اور حساب کے لائق جو چاہے ہے وہ عمر ہی تو ہے. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ حسرت لے کر دنیا سے کوچ کرے. قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان حسد کے ساتھ مرتا ہے تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب چلا حیضہ، طاعون، مورکا، خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو موت سے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے جو دل اور روح کو فرسودہ کر دیتی ہے، اور وہ بھی حسد ہوتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ 2 منٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں۔ جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جانور ہوں، تو اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسد کے رنگ میں کھا جاتا ہے۔ ہمارے عزیزوں میں سے ایک کھولنج ہوئی، آخر پیشاب بند ہو کر پیاروں کی قے ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دنیا کچھ چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے؟ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے؟ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے؟ اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی فہرست میں کس کس کا نام ہے؟ بس بڑا ہی مورخ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے صلح نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں توڑتا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو، ابو جہل خود تو ہلاک ہوا مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مرا جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی صحبت اور مجلس میں بجوز استہزاء اور ہنسی ٹھٹھے کے اور کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے ان ہاذا لشین یراد سورۃ قاد احساس۔ میاں، یہ ایک دکانداری ہے۔ اب دیکھو اور بتلاؤ کہ جس کو دکاندار اور ٹھگ کہا جاتا تھا، ساری دنیا میں اسی کا نور ہے، یہ کسی اور کا بھی۔ ابو جہل مر گیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑا جاتا ہے اور 99 کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابو جہل پھر آتا تو آ کر دیکھتا کہ جسے اکیلا مکے کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا، جس کی ایزادی میں کوئی دفعہ کا باقی نہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ جب 99 کروڑ انسانوں کے مجمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا، یہ ہے ثبوت حضرت کی رسالت کی سچائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت سے کیے گئے مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے، کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان انسان دنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح اور سلامت بچ کر کامیاب ہو جائے گا؟ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجام خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذائیں ان تک کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ صف آیت 9۔ یہ جریر کافر اپنے منہ کی پھونکوں سے نور اللہ کو بجانا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، کافر برا بناتے رہیں۔ منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا، کسی نے دکاندار اور کافر و بے دین کہہ دیا۔ اگر یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجا دیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکر آسمان پر ہوتے ہیں، منکر اور زمینی لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سا بھی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں، مگر یہ لشکر نظر نہیں آ سکتے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آ جائے۔ فرمایا، سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 3۔ یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کرے، اسلام بعد اس کا نام نہیں۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر کو رکھتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عبریت ہے، نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کن تو نبیم و آدم و بین الماء والطین، اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد آئے مگر یہ صدا کہ میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔ اب دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ، جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے، جس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جائے دنیا ہی اس کی مقصود محبوب اور مطلوب رہتی ہے، پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو، مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کر لو مطمئن نہ ہو۔ یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو، نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانش مند کا کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تم مسلمان ہو جا، اس نے کہا تو صرف نام پر ہی خوش نہ ہو جا، میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کرایا، بس حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو، اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیروکار ہو۔ اگر یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی سے محمد اور امن نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، گویا ہم کے دو مظہر ہوئے۔ اور پھر الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چار صفتیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیان کی ہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ الحمدللہ کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات اربع کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تاریخ میں پورا بھی کر دیا، گویا اللہ تعالیٰ ذیلی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے۔ اس لیے فنا فی اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔ اب دیکھو کہ ان صفات صحابہ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے، گویا ربوبیت کے محتاج تھے، واشی اور درندوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی، پھر رحمانیت کا پرتاؤ کیا، وہ سامان دیا کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہیں تھا، قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا، پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا کہ جو کوششیں تھیں ان پر نتیجے مرتب کیے، ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصارہ جگہ اعتراض میں نہ پڑنے دیا بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہیں ہوا، دوسرے نبیوں کے آباب میں ہزاروں ہوتے تھے، حضرت مسیح کو تو ایک ہی دن میں 500 مرتد ہو گئے، اور جن پر بڑا اعتبار اور وسوخ تھا ان میں سے ایک نے تو 30 درہم لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے نے 3 بار لعنت کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مربی کے قوا کا اثر ہوتا ہے، جس قدر مربی قوی التاثیر اور کامل ہوگا ویسے ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت قدسی کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ کا کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے، اور مسیح کے نفس کا یہ بڑی ثبوت ہے کہ جو جس جماعت تیار کی وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا، پھر مالک یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا، جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی، یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ اب قصہ کوتاہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان صفات اربع کی تجلی ظاہر ہوئی اور چمکی۔ لیکن ایک بہت بڑی بات قابل غور یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی نہ سمجھو جو پہلے گزر سکے، بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو آمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا وآخرین منہم لما یلقو بہ، سورہ جمعہ آیت 4۔ یعنی صحابہ کی جماعت کو اس قدر نہ سمجھو، بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابیائی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ منہم کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استفاضہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی، مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے، جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا، ویسے ہی ضروری ہے کہ وآخرین منہم لما یلقو بہم کی مفتاح جماعت صحابہ میں بھی موجود ہو۔
فرمایا بدر چودھویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں، اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایمان ہے، اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ چودھویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اس میں آمد کا بروز ہوا، اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش ہوئی تھی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا چاند نکلا تو دکاندار اور خود غرض کہا گیا، افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا، وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو ممبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا، اور وہ رہ گئے جو اب ممبروں پر چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ معاذ اللہ کاذب ہے، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی، اور وہ مدد عزیلہ کی مدد تھی، جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے، اس سے زیادہ کمزوری کی کیا حالت ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ دعا کی، اللہم ان حلقت حاضر عصابتا لن توبد فی الارض ابدا، یعنی اے اللہ اگر آج تو نے جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ سنو، میں بھی یقین اس طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے، وہی بدر اور ذلہ کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں نہ آئی، نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے؟ ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں؟ اس ملک کا حال کیا ہے؟ کیا ذلہ نہیں ہے؟ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ذلت ہے جس سے ان کا نمبر بڑا ہوا نہیں؟ جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ ان میں پاؤ گے، ٹکر گدا مسلمانوں ہی میں ملیں گے۔ جیل خانوں میں جاؤ تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے، شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان۔ اب بھی کہتے ہیں ذلت نہیں ہوئی، کروڑا ناپاک اور گندی کتابیں اسلام کے رد میں تعلیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مغل سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنے لگے۔ صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ کون تھے؟ امہات المومنین کا مصنف کون ہے جس پر اس قدر واویلا اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے؟ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوئی۔ کیا تم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا راہ کا نام بھی باقی نہ رہتا؟ تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے؟ ہاں، میں تم کو کیوں کر دکھاؤں یہ اسلام کی حالت ہو رہی ہے؟ دیکھو، میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے، اسلام پر ذلت کا وقت آ چکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور عجج ساتھیہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو، اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ جس طرح پہلے صحابہ کے زمانہ میں چاروں صفات کے خاص تجلی ظاہر ہوئی تھی، اب پھر وہی زمانہ ہے، اور ربوبیت کا وقت آیا ہے. نادان مخالف چاہتے ہیں کہ بچے کو الگ کر دیں مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی. بارش کی طرح اس کی رحمت برس رہی ہے. یہ مولوی عامی دین کہلانے والے مخالفت کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں مگر یہ نور پورا ہو کر رہے گا اسی طرح پر جس طرح پر اللہ نے چاہا ہے. یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں جب پادری اٹھ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی مر گیا اور زندہ نبی مسیح ہے اور مجھ سے شیطان سے مسیح بچا ہوا ہے اور مسیح نے ہی مردوں کو زندہ کیا. یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چڑیاں بھی بنایا کرتے تھے. ایک شخص معاہد میرے پاس آیا, میں نے اس سے پوچھا کہ مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی, کیا فرق کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مل جل گئی ہیں. اس طرح پر ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کے دعوے دار بنا دیا ہے. ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. افسوس, قرآن تو لا الہ الا اللہ کی تلوار سے تمام ان باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی سی بات مانی جائیں, کہ یہ دجال کہاں سے نکل آیا؟ سورہ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھلائی, کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا تھا؟ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا. اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئیں اور یہ اس کے مزداق ہیں, یکے بکرے شاخ و بن میں برید. یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آبادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا. کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں؟ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا, کیا ہو سکتا ہے کہ مادی موجود نہ ہو اور مادی کا نشان پورا ہو جاوے؟ کیا خدا کو دھوکہ لگا ہے؟ پھر اون بیکار ہونے پر بھی مشین آیا, آسمان اور زمین کے نشان پورے ہو گئے, زمانے کی حالت خود تقاضا کرتی ہے کہ آنے والا ہے مگر یہ تکذیب ہی کرتے ہیں. آنے والا آ گیا, ان کے تکذیب اور شور و بکا سے کچھ نہیں بگڑے گا. ان لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے, خدا کی باتیں سچی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہتی ہیں. پس تم ان بد صحبتوں سے بچتے رہو اور دعاؤں میں لگے رہو اور اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا یاد رکھو یورپی فلسفہ غرالت سے بھرا ہوا ہے, یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. ایسا ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہو تو اس نے نوئی قدم یعنی قدامت کا میں ہرگز ہرگز قائل نہیں ہوں. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے, کئی بار دنیا معدوم ہوئی اور پھر عصر نو پیدا کر دی, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جبکہ ایک مر جاتا ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت آوے کہ سب مر جائیں؟ قیامت کبرا کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القواس سمجھتے ہیں وہ ما قدر اللہ حق قدرے میں داخل ہیں, جو ایک حد تک خدائی کو مانتے ہیں. یہ نیکریت کا شعبہ ہے. قرآن کریم تو صاف بتلاتا ہے ان ربک فعال لما یرید, سورہ ہود آیت 108, اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, سورہ یاسین آیت 83. اللہ تعالیٰ کی انہیں قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دعا کے لیے ایک جوش ڈال رکھا ہے. دعا بڑی چیز ہے, افسوس لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے ضرور قبول ہو جانی چاہیے. اس لیے جب وہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو اور پھر وہ اپنے دل میں جمائی ہوئی صورت کے مطابق اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے تو مایوس اور نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں. حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر بظاہر اسے اپنی دعا میں مراد حاصل نہ ہو تب بھی نا امید نہ ہو, کیونکہ رحمت الہی نے اس دعا کو اس کے حق میں مفید نے قرار دیا. دیکھو بچہ اگر ایک آگ کے انگارے کو پکڑنا چاہے تو ماں دوڑ کر اس کو پکڑ لے گی, بلکہ اگر بچے کی اس نادانی پر ایک تھپڑ بھی لگا دے تو کوئی تعجب نہیں. اسی طرح مجھے ایک لذت اور سرور آ جاتا ہے جب میں اس فرق عالم و خبیر خدا جانتا ہے کہ کون سی دعا مفید ہے. مجھے بار بار افسوس آتا ہے جب لوگ دعا کے لیے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے دعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ لیں گے. یہ لوگ آداب دعا سے کیسے بے خبر ہیں, نہیں جانتے کہ دعا کرنے والے اور کرانے والے کے لیے کیسی شرائط ہیں. اس سے پہلے کہ دعا کی جاوے یہ بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے کا احسان جتانا چاہتے ہیں اور نہ ماننے اور تقریب کی دھمکی دیتے ہیں. ایسا خط پڑھ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دعا کریے خط ہی نہ لکھتا۔ میں نے کئی بار اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، دوستوں میں ایک سلسلہ تبادلے کا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار ہاتھ دعاؤں کو سنتا اور مانتا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے باوجود کہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے، لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے، اسی طرح اس کا حق ہے کہ یہ خدا کے بھی مان لے۔ یعنی اگر کسی دعا میں اپنے منشا اور مراد کے موافق ناکام رہے تو خدا پر بزن نہ ہو، بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ان شرح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے اور سمجھ لے کہ میرا مولا یہی چاہتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، سورہ بقرہ آیت 156۔ خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے، انجام اچھا ہے، اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الجوع فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے، بعض وقت ایک کرتا پھٹ جاوے تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی۔ جوع کا لفظ رکھ کر آتش کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ جوع میں داخل ہے۔ نقص من الاموال، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ صبح کی روٹی کھا سکیں۔ سوچو کس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے کہ جانوں کا نقصان ہے، بچے مرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مت جائیں۔ کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں گویا ہمارے ہی ہیں۔ کسی عزیز کے جدا ہونے سے اس قدر رنج ہوتا ہے کہ جیسا کسی کو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کے مر جانے کا ہوتا ہے۔ ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں، ان کے ضائع ہونے سے بھی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو بارہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ایوب بے کی بیماری کی ترقی امتحان میں فیل ہو جانے سے ہوئی، پہلے تو اچھا خاصا تندرست تھا۔ غرض اس قسم کی ابتلا جن پر آئے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، وہ بشر الصابرین، یعنی ایسے موقع پر جوہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو خدا کا خاص بندہ اور مقرب تبھی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دعا کے معنی تو یہی ہے کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو، بس کبھی مولا کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندے کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا محل معاوضہ کا یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، سورہ مومن۔ اس میں تناقض نہیں ہے، جب جہاد مختلف ہوں تو تناقض نہیں رہا کرتا۔ اس محل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مانتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت اور فسق و فجور کو چھوڑ دے۔ جس قدر قرب الہی انسان حاصل کرے گا اسی قدر قبولیت دعا کے ثمرات سے چلے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، سورہ بقرہ آیت 187۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، سورہ سبا آیت 53۔ یعنی جو مجھ سے دور ہو اس کی دعا کیوں کر سنوں؟ یہ گویا عام قانون قدرت کے نظارے سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سن نہیں سکتا، وہ تو دل کے مخفی در مخفی ارادوں اور ان ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر یہاں انسان کو قرب الہی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے دور کی آواز سنائی نہیں دیتی، اسی طرح پر جو شخص غفلت اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر وہ دور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، گو خدا عالم الغیب ہے لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ تقویٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، نادان انسان بعض وقت عدم قبول دعا سے مرتد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل، یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں، اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے، رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے، قرض لے تو کچھ ساتھ ضائع دے کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔ نوافل متمم میں فرائض ہوتے ہیں، نفل کے وقت دل میں خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، وہ خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایام 20 کے روزے اور شوال کے 6 روزے یہ سب نوافل ہیں۔ بس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تام نفلی کے ذریعے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشا ہوتا ہے وہیں ان کی نظر پڑتی ہے۔ صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا، ان کے کان ہو جاتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف نہیں سنتے، اور ایسے مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ایسے ہی فسق و فجور کی باتوں اور سما کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سن کر برے خیالات کا پیدا ہونا زنا اور حزن ہے، اس لیے اسلام نے پردے کی رسم رکھی ہے۔ مسیح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے، اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادی گناہ سے بچاتی ہے، قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور آیت 31، یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ کیسی کامل تعلیم ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ، بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بے جا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے، وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے، پھر فرماتا ہے کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اسی پر اشارہ ہے ما ينطق عن الهوى، سورہ نجم آیت 4۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، اور آپ کے ہاتھ کے لیے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، سورہ انفال آیت 18۔ یہ غرض، نفل کے ذریعے انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر من عادى لي وليا فقد بارسته للحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھا لیا جاوے اس پر چھپٹتا ہے۔ اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتا رہے، موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آ جاوے، موت مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو اور خدا تعالی سے ڈرتا رہے۔ قاضی محمد عالم صاحب سکنا قاضی کوٹ نے اپنے بیماری کے ایام میں قاضی ضیاء الدین صاحب سکنا قاضی کوٹ کو جو قاضیان میں تھے حضرت تختص کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کرنے کو لکھا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضرور دعا کروں گا، آپ محمد عالم کو تسلی دیں، اہم شاہ کی طرف وہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جائیں، واقعی وہ کچھ بھی نہیں، یہ وسوسہ شرک سمجھیں، عوام کا بہکانا تان و تشنیع جتنا اثر کرے گا اسی قدر اپنے راستے کو خالی تصور کریں، کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا، میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدم کی استعداد میں کسی قدر تساؤل تھا، تبھی تو شیطان کو وسوسے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔ پھر فرمایا زندگانی کی زیادہ خواہش اکثر گناہوں کی اور کمزوریوں کی جڑ ہے، ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالک حقیقی کی رضا میں اوقات عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں، حاصل یہی ہے، ورنہ آج چل دیے اور مثلا 50 سال کے بعد کوچ کرنے میں کیا فرق ہے، جو آج چاند و سورج ہے وہی اس دن ہوگا جو انسان نافع اور اس کے دین کا خادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحبت میں اور صحت میں برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحت میں برکت ڈالتا ہے اور شر و ناس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، سو آپ سب کام ہر حال خدا میں ہو کر کریں، خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر 80 برس یا 2-4 اوپر یا نیچے ہوگی، اس میں بھی بھید ہے کہ جو کام میں سپرد ہے اس قدر مدت میں تمام کرنا منظور ہوگا، لہٰذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا، مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں 7 سال عمر میں کھیلا کرتا تھا آج بہنے ہی بعد درخت اسی طرح ہرے بھرے اور سرسبز کھڑے ہیں، لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، تم بھی اس کا تصور کر سکتے ہو، یہ تانو تشنی ہم اثروں کی غنیمت سمجھیں، اس میں اسرائے نفس متصور ہے، جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمت مولا کریم اور ہدیہ قابل حضرت عزت کیا ہوگا، آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں، تمہارے پیارے بھائی یعنی صحابہ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کرتے تھے اور ہر حال منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے راستے میں فدا ہوں، غرض ہر حال، کیا صحت اور کیا بیماری، آپ مولا کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں، سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو، بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ 11 جنوری 1901 کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کچھ حلیل تھی، اس پر حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، زندگی اور صحت کا ستون خدا کا فضل ہے۔ 12 جنوری 1901 ایک صاحب نے حضرت اختر کی خدمت میں عرض کیا کہ دور دور سے حضور کی کتابوں کی مانگ آتی ہے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک قائم ہے۔ یہ ذکر تفسیر فاتحہ کے لکھنے پر ہوا جو حضور علماء کے مقابلہ خصوصاً پیر میر علی شاہ گوڑوی کے مقابلے میں اشتہار دے کر لکھ رہے تھے۔ فرمایا عالم علم سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر الزام دیا جاوے کہ تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا جب تک اپنے بینا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کرے۔ فرمایا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سلسلے کی مخالفت کی ہے، یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنے تعدیوں اور دعووں کے ساتھ علمی معجزات ہماری تاریخ میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی ہے۔ 15 جنوری 1901 فرمایا آج رات کو الہام ہوا، مانا من السماء، یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا، خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا ہے۔ اگرچہ ضمیر واحد مذکر غائب ایک شخص میر شاہ کی طرف ہے، لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے، تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلے میں لکھنا چاہیں تو ہر جگہ لکھ سکیں گے۔ فرمایا انسان کا کام انسان کا سکتا ہے، ہمارے مخالف انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ نہیں کر سکتے؟ یہی ایک معجزہ ہے۔ نبی اگر ایک سونٹا پھینک دے اور کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھا نہ سکے گا تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، کہ جائے کہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔ فرمایا یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوئی، جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں شروع ہوا تھا، اور امید ہے کہ دو عیدوں کے درمیان ختم ہوگی۔ فرمایا قرآن شریف کے معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری فنڈر نے حریری اور ابو الفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات ہے، ہم نے اس وقت یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اول تو ان مصنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ وہ خود اپنی کمائیگی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا ہے، صرف الفاظ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، قافیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے، اور کلام میں حکمت اور بلاغت کا لحاظ نہیں ہوتا، معرف کا لحاظ نہیں ہوتا، اور قرآن شریف میں التزام ہے حق اور حکمت کا۔ اصل میں اس بات کا نبھانا کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی دوستو، یہ بات تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ۔ 19 جنوری 1901 ایک شخص نے حضور کی خدمت میں اپنے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کیا، حضرت اختر سے ارشاد فرمایا استغفار بہت پڑا کرو، انسان کے واسطے غموں سے سبق ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔ 20 جنوری 1901 فرمایا قرآن شریف میں چار صورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں، ان میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے، نمبر ایک سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا. نمبر دو سورہ جمعہ جس میں آخرین منہم مسیح موت کی جماعت سے متعلق ہے, یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. نمبر تین سورہ کاف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے, اس کی پہلی اور پچھلی 10 آیت میں دجال کا ذکر ہے. نمبر چار آخری سورت قرآن کی جس میں دجال کا نام خناس رکھا گیا ہے, یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی تورات میں دجال کے واسطے آیا ہے, یعنی نخاس. ایسے ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے. تفسیر سورہ فاتحہ ابھی تک لکھنی شروع نہیں ہوئی تھی اور دن تھوڑے رہ گئے تھے, اس پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا, اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں, توکل اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے. ہم موجودہ مواد پر بھروسہ نہیں رکھتے, صرف خدا پر بھروسہ ہے کوئی بات دل میں ڈالی جائے, یہ بات میرے اختیار میں نہیں. جب وہ مواد اور حقائق جن کی تلاش میں میں ہوں مجھے مل گئے تو پھر ان کو وسیع و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا. چونکہ انسانوں کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیے, اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں. آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ ارفا کرے خدا سے دعا مانگی جاتی ہے, اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے تو وہ مدد دیتا ہے. اس موقع پر حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولوی محمد اسماعیل شہید کا ذکر بھی آیا, جس پر حضرت اختص نے فرمایا ان لوگوں کی نیتیں نیک تھیں, وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی رکاوٹ جو کہ سکھوں نے کر رکھی تھی دور ہو جائے. خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے دسیہ اور انگریزوں کو اس ملک میں لانے سے کیا. یہ ان کی دانائی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی, بلکہ سکھوں کو اس قابل سمجھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی ماؤد کے آنے سے جہاد یعنی سیفی جہاد بالکل بند ہو جائے, اس واسطے جہاد میں ان کو کامیابی نہ ہوئی. ہاں بسبب نیک نیت ہونے کے ان کی خواہش اذانوں اور نمازوں کے متعلق اس طرح پوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آ گئے. پھر فرمایا وقت دو ہوتے ہیں, ایک خارجی اور ایک اندرونی یعنی روحانی. خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود, اور مہدی کا وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بترا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے. دونوں وقت اس جگہ آ کر مل گئے ہیں. 22 جنوری 1901 حضرت اختص نے فرمایا کہ لوگوں نے جو اپنے نام حنفی شافی وغیرہ رکھے ہیں یہ سب بدعت ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے, محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت کا اسم اعظم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے. اسم اللہ دیگر کل اسماء مثلا حی و قیوم اور رحمان اور رحیم وغیرہ کا موصوف ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح ناصر نے کیا, یاتی من بعد اسم احمد, سورہ صف آیت 7. من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فخر آئے گا, یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا. حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ نہیں کہے, بلکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء, سورہ فتح میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے. جب بہت سے مومنین کی میت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کیے, حضرت موسیٰ نے آ حضرت کا نام محمد بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضرت موسیٰ خود بھی جلالی رنگ میں تھے, اور حضرت عیسیٰ نے آ حضرت کا نام احمد بتلایا کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے. اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا. جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن تھا اور یہی متبرک دن تھا, مگر پہلی امتوں نے غلطی کھائی, کسی نے شنبے کے دن کو اختیار کیا, کسی نے یکشنبہ کے دن کو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل دن کو اختیار کیا. ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی, کسی نے اپنے آپ کو انفی کہا, کسی نے مالکی اور کسی نے شیعہ اور کسی نے سنی, مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نام تھے, محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمانوں کے دو ہی فرقے ہو سکتے ہیں, محمدی یا احمدی. محمدی اس وقت جب جلال کا اظہار ہو, احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو. فرمایا ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری اولاد ہو جائے. حضور نے فرمایا استغفار بہت کرو, اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے. یاد رکھو یقین بڑی چیز ہے, جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی تصدیق کرتا ہے. 12 فروری 1901 شام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہمارے حال کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا ولیکن الیکم لا، ہاں حاجت تو ہے مگر تمہارے آگے پیش کرنے کی حاجت نہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا خدا تعالیٰ کے ہی آگے دعا کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ من حالی حسبی من سوالی، وہ میرے حال سے ایسا واقف ہے کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 فروری 1901۔ اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر بھی تکالیف اور ابتلاء آیا کرتے ہیں، حضرت اختف نے فرمایا ایک شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا حضرت کے ساتھ نکاح کے واسطے عرض کیا، اور من جملہ اس لڑکی کی تعریف کے ایک یہ بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی عمر کی ہوئی ہے مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے ضرور تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ اب آپ میں سے ایک مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی تھی، انہوں نے اپنا حال عرض کیا، اس پر حضور نے فرمایا آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، یہ بات آپ میں قابل تعریف ہے، جس قدر ابتلا ہوا ہے اسی قدر انعام بھی ہوگا، انما مع العسر یسرا، سورہ النشر آیت 7۔ بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت اختص نے فرمایا مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے، مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے، خصوصاً جو جوان ہیں ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ، معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے، پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان اگر روبہ خدا ہو تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے، اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے۔ ایک شخص کا تاریخ سوال حضور کی خدمت میں پیش ہوا کہ مجھے 10-15 کوس تک ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، میں کس کو سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں، میں کتابوں کے مسائل نہیں پوچھتا، حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے، عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواب و 3 کوس ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے، انما الاعمال بالنیات، بعض دفعہ ہم 2-2، 3-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں، لیکن جب انسان اپنی گٹری اٹھا کر سفر کے نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے۔ اور پھر فرمایا اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے، فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔ پھر فرمایا دیکھو ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، بس اب بیماری کے اور تفسیر سورہ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے، اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تجمع لہ الصلاۃ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسیح موعود کے خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا اور وہ پیش امام مسیح کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سو اب ایسا ہی ہوتا ہے، جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آ سکتے اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتی، اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خاطر ایسا ہوگا، چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی عزت و تحریم کریں اور ان سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، ورنہ یہ گناہ کبیر ہوگا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو خفت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اتنے عرصے سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں، ورنہ 1-2 دن کے لیے یہ بات ہوتی تو کوئی نشان نہ ہوتا، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔ تصنیف اعجاز المسیح کے ذکر میں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اس کتاب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محامد اس قدر بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، اگر دن پورے نہ ہوتے تو میں چاہتا نہ تھا کہ بند کروں۔ پھر فرمایا بہشت میں بھی مومنوں کے لیے ترقیات ہوتی ہیں اور ترقیات انبیاء کے لیے بھی ہیں، ورنہ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہمارا مذہب ہے کہ ترقیات غیر متنائی ہے۔ فرمایا سارے قرآن شریف کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اصل صفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام خدا بھی جمالی ہے۔ یہ تو کفار لوگ اپنی ہی کرتوتوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت چونکہ اس کی ضرورت نہیں، اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔ ملکہ معظمہ کے متعلق یادگاروں کے قائم کرنے کا ذکر درمیان میں آیا تو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہماری رائے میں ایک بڑا بھاری کالج یا شفاخانہ بننا چاہیے۔ فرمایا مسیح کو تو لوگ اتنی لمبی عمر دینے کے واسطے بے فائدہ سائی کرتے ہیں، ان کی تھوڑی سی عمر نے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے جو بڑی عمر کی خواہش کی جاوے۔ دنیا صلیب پرستی سے بھر گئی ہے اور جا بجا شرک پھیل گیا ہے۔ ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کسی کے واسطے ممکن ہوتا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق تھے، جنہوں نے تھوڑی سی عمر میں ایک دنیا معاہدین سے بھر دی اور ان کے دل میں خدا کی محبت کا سچا جوش پڑ دیا۔ 15 فروری 1901، قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لڑکوں کا گیند بلہ کھیلنے میں میچ تھا۔ بعض بزرگ بھی بچوں کی خوشی بڑھانے کے واسطے فیلڈ میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس کے ایک شہزادہ نے بچپن کی سادگی میں حضور سے کہا کہ ابا تم کیوں کرکٹ پر نہیں گئے؟ آپ اس وقت تفسیر فاتحہ یعنی اعجاز المسیح لکھنے میں مصروف تھے۔ فرمایا وہ تو کھیل کر واپس آ جائیں گے، مگر میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا۔ 16 فروری 1901،